الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ، مسلسل نشستوں میں اور مجلسوں میں وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہماری اصلاح آسان ہوگی اور ہمارے باطن کا تزکیہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا صحیح اور سچا تعلق نصیب ہوگا. گزشتہ منگل کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا تھا کہ ذکر اللہ کی کثرت بھی اس راستے کے اندر معین اور مددگار ہے، نافع اور مفید ہے. چنانچہ تسبیحات ہمیں کس نیت سے پڑھنی چاہیے وہ بتائے گی. ذکر اور تسبیحات یہ سب نفل کے درجے میں ہیں، لیکن ان کی پابندی ضروری ہے. اور جتنا بتایا گیا وہ بہت کم ہے، لیکن طالب علمی میں اتنا بھی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ کافی ہے. اس کے ساتھ ہی روز آنا بلا ناوا قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونی چاہیے. عام طور پر ایک پارہ، کسی کو زیادہ مشغولیت ہو تو آدھا پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے، اور ایک منزل منانا مقبول کی ہونی چاہیے. اگر ذریعۃ الوصول کی ایک منزل ہو تو بہت بہتر ہے. ذریعۃ الوصول درود و سلام کی کتاب ہے، جس میں تقریباً 185 درود اور سلام کے سیرے ہیں، اور وہ بھی 7 منزلوں پر منقسم ہے. ان کو اگر اس کی بھی ایک منزل روزانہ ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس قدر نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جیسے اشراق ہے, چاشت ہے, عبابین ہیں, قیام اللیل ہیں, تہجد کے نوافل ہیں, تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ التسبیح ہے, صلاۃ الحاجت ہے. اپنے اپنے موقع پر, اپنے اپنے وقت پر ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اور اشراق چاش کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب سورج نکلنے کے 10 منٹ, جب سورج نکل جائے اور 10 منٹ گزر جائیں, دو رکعت نفل اشراق کے پڑھ لیں, اس کے بعد دو رکعت نفل چاش کی پڑھ لیں. اس لیے کسی کو نوکری پہ جانا ہوتا ہے, کسی کو ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, کسی کو اسکول جانا ہوتا ہے, کسی کو پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے, انہیں پھر بعد میں چاش پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں. جس کو ایک ساتھ پڑھنے کا موقع ہو ایک ساتھ پڑھ لے, جس کو بعد میں موقع ملتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ بعد میں پڑھے. کم از کم اشراق کے وقت یا آدھا گھنٹے کے بعد چاش کا بہتر وقت ہوتا ہے, جو زوال سے پہلے تک رہتا ہے. لیکن اگر بہتر وقت کی وجہ سے چاش ہی لاگا ہو تو پھر اول وقت میں پڑھ لینے سے اول وقت وہی سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد, تو اس وقت دو رکعت پڑھ لینی چاہیے. جس کو فرصت ہو اور زیادہ پڑھ لیں, چار چار رکعت پڑھ لیں. ایسی ظہر میں جب مسجد میں آئیں اور کوشش کریں کہ جلدی آئیں, اس وقت آتے ہی اگر وقت ہو تو دو رکعت تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ لیں. مزید گنجائش ہو تو چار رکعتیں یا دو رکعت سنن زوال ادا کر لیں. یہ زوال کے بعد فرضوں سے پہلے کم سے کم دو ورنہ چار رکعتیں ہیں. اور سنتیں موقع پر پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح عصر سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقع پر, عشاء سے پہلے کی چار سنتیں غیر موقع پر پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اب تو ہماری اللہ بچائے عادت سے چھوڑنے کی, اب تو عادت سے نہ پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے پڑھنے کی. اب کسی معتبر عذر کی وجہ سے دیر ہو گئی, نام پڑھ سکے تھے تو بھائی نسل کے درجے میں کوئی گناہ نہیں, لیکن اصل عادت چھوڑنے کی نہیں ہونی چاہیے, اصل عادت پڑھنے کی فکر کی ہونی چاہیے. ایسی مغرب کی دو سنتوں کے بعد شرکات میں صرف عبابین کی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے, اس کا معمول بنانا چاہیے. ایسی عشاء کے بعد, عشاء کی دو فرضوں کے بعد دو سنتیں, دو سنتوں کے بعد دو نفل تو عام طور پر ہوتے ہیں, دو کے ساتھ دو نفل اور پڑھ لیں, چار نفل پڑھنے کی عادت ڈال لیں, معمول بنا لیں بس, کہ بھی چار نفل تو پڑھنی ہے. انہیں قیام اللیل کہتے ہیں, کم سے کم چار رکعتیں ہیں, چار رکعت سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں. عادت ہونی چاہیے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ادنا درجے میں تاجد کو ثواب ملتا رہے گا. اور آج کل تو ماشاء اللہ راتیں اتنی لمبی ہیں کہ تاجد بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. جلدی سو جائیں اور سونے کے بعد پھر آرام سے 5 بجے اٹھ جائیں, یا 4:45 بجے اٹھ جائیں, یا 4:30 بجے اٹھ جائیں. 5 بجے بھی اٹھیں تو 1/4 گھنٹہ تاجد کا باقی رہتا ہے. ویسے تو 50 منٹ رہتے ہیں لیکن 1/4 گھنٹہ تو کہیں گیا نہیں انشاءاللہ. اب اس میں آدمی آرام سے 8 رکعتیں بھی پڑھ لے, تسبیحات بھی پڑھ لے, توبہ استغفار بھی کر لے, اور دعائیں بھی مانگ لے, اور آسانی سے مانگ لے. ایسا نہیں کہ اب فجر کے بعد پھر دوبارہ سونے کی ضرورت پڑے, کیونکہ عمر لائسنس پوری ہو جاتی. تو آج کل تہجد بھی پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی کی اب بھی آنکھ نہ کھلتی ہو تو کہ قیام اللیل تو نہ چھوڑے. قیام اللیل بھی تہجد کا قائم مقام ہے. کوشش کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز باجماعت ہو اور فجر کی نماز بھی باجماعت ہو. تو اس طرح بھی رات بھر جاگنے کی عبادت کا ثواب آدمی کو مل جاتا ہے. ایسے جب کوئی اہم کام پیش آ جائے, کوئی ضرورت پیش آ جائے, تو دو رکعت نفل پڑھے سلاسل حاجت کی نیت سے, اور دعائے حاجت بھی یاد کر لینی چاہیے, وہ بھی عام کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہوتی, اور پھر اللہ تعالی سے اس دعا کے بعد اپنی حاجت مانگے, اس کی عادت ڈالنی چاہیے, اس کا معمول بنانا چاہیے. جب عادت ہو جاتی ہے, معمول بن جاتا ہے, تب اس کی برکتیں معلوم ہوتی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ غیر سے مدد فرماتے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں, کس طرح بندے کی مدد ہوتی ہے, کس طرح کاموں میں آسانی ہوتی ہے, پریشانیاں رفع ہوتی ہیں. بعد میں پھر اس کے لیے جو جائز تدبیر ہو وہ بھی کریں, لیکن توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے, ان شاء اللہ تعالیٰ نصرت ہوگی, ان شاء اللہ تعالیٰ مدد ہوگی. ایسی کبھی کبھی صلاۃ الشکر پڑھ لیا کر, زبان سے تو معمول بنانے چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا احسان ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کا فضل ہے, آپ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہوا. چھوٹے چھوٹے نعمت بھی شکر ادا کرے, بڑے سے بڑی نعمت بھی شکر ادا کرے, شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے, اور کبھی کبھی اس طرح شکر بھی پڑھ لیا کرے. شکرانے کے دونوں کہ اللہ مجھ کو یہ نعمتیں بھی آپ نے دی ہیں, یہ نعمتیں مجھے دی ہیں, یہ نعمتیں بھی دی ہیں, یہ بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں, یہ نعمتیں مجھے حاصل ہیں. ہر آدمی کو ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں, کبھی کبھی ان نعمتوں کو سوچ بھی لینا چاہیے. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے, نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں اور مصیبتوں کو گنتے پھرتے ہیں اور گنگنانے پھرتے ہیں. ذاتی تکلیف ہوگی بس, اب اسی کی تصویر پڑھتے رہیں گے, جہاں بیٹھیں گے اسی کا رونا کریں گے, جہاں بیٹھیں گے اسی کا تذکرہ کریں گے, جہاں بیٹھیں گے اسی کا ذکر کریں گے. حالانکہ عین اس تکلیف کے وقت بھی, اس پریشانی کے وقت بھی ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں. بس پہلے انہیں 1000 نعمتوں کو تو شمار کر لو, ان کا تو پہلے انتظار کر لو, پھر بے شک اس کا بھی ذکر کر لینا, پھر اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو کہ اللہ میں ایسا کمزور ہوں, میں ایسا نالائق ہوں کہ آپ کی ہزار ہر نعمتیں مجھے اس وقت حاصل ہیں, ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے اس کے بارے میں اف بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں ایسا کمزور ہوں کہ اللہ میں ایسے تو 1000 کے مقابلے میں یہ ایک تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی, کہ اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے, اور میری اس کمزوری پر آپ رحم فرما کر کے اس پریشانی اور تکلیف کو بھی دور فرما دیجیے. تو یہ عجیب و غریب نسخہ ہے, یہ پریشانی دور ہونے کا. پہلے اللہ تعالیٰ کی جو انگنت نعمت ہے انہیں سوچو, سوچتے 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 اور اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرتے کرتے پھر آ جاؤ اپنی اس تکلیف پر. اب ذکر کرو کہ اللہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ مجھے برداشت کرنی چاہیے, لیکن میں بہت کمزور ہوں, میں میرے اندر صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, یا اللہ اپنے رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دیجیے, اور اس تکلیف کو بھی آپ آفت کی نعمت میں تبدیل فرما دیجیے. وہ یہ بھی نعمت ہے, لیکن آپ اس کو آفت کی نعمت میں بدل دیجیے, ہے جب. اور بندوں سے کم کہو, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کہو, یاد رکھنے کی بات ہے. اس لیے جو قادر ہے اس سے تو کہتے نہیں, جو عاجز ہے اس سے کہتے, تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جسے ہم کہہ رہے ہیں یعنی بندے, وہ تو بےچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں ان سے کہتے نہیں, تو مسئلہ حل کیسے ہو؟ یا اگر کہیں گے بھی تو بس برائے نام پر, ایسے اوپر کے دل سے بے یقینی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ, بے دھیانی کے ساتھ, تو بھی کہنے نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے. نہیں, خلوت میں اور تنہائی میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی پریشانی، اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد، اپنا دکھا اللہ تعالیٰ کو سنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کریں کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے بیماری کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، اس کو آفت میں بدل دیجیے، اس کو راحت میں بدل دیجیے۔ یہ کہنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، یہ خود ایک عبادت ہے، چاہے وہ تکلیف دور ہو یا نہ ہو، کیوں دعا ہو رہی بات، دعا خود عبادت ہے۔ تو ایک تو یہ کہنے ہی کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض معروف کرنے کی توفیق اس کو مل گئی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کو حضوری کی نعمت نصیب ہو گئی، یہ خود بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عرض معروف کرنے ہی میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے تکلیف دور ہو جائے نا، تکلیف ہلکی ضرور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط فرما دیتے ہیں، قوی فرما دیتے ہیں، مدد فرما دیتے ہیں، حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ اب جناب کاغذ کا پہاڑ رہ جاتا ہے، جو پتھر کا پہاڑ تھا وہ کاغذ کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ جیسے ایک اصلی سانپ اور ایک پلاسٹک کا سانپ، پہلے تو سچ مچ سانپ تھا، اب وہ پلاسٹک کا سانپ رہ گیا، تو پلاسٹک کا سانپ تو ایسا ہے کہ بچے بھی جیب میں رکھ لیں، ہر آدمی اسے ہاتھ میں لے لیں ڈرے بھی نہیں، تو یہ ہو جائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہے کہ جب بندہ گر گڑا کر لگتا ہے دعا کرتا ہے تو کبھی دعا عام طور پر خالی نہیں جاتی، اور دعا کے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر کبھی تو وہ آدمی کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کی حکمت ہوتی ہے کہ نہیں یہ تکلیف تو اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی میں اس کا فائدہ ہے، دین و دنیا کا اسی میں اس کا بھلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور آنے والی مصیبت دور کر دیتے ہیں، یا کوئی اور نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اس دعا کو آخر میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ، اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں نقصان ہی نقصان۔ کسی کے سامنے بیان کریں گے یا تو وہ ہمارا خیر خواہ ہوگا یا خیر خواہ نہیں ہوگا، خیر خواہ نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے بیان کرنا ہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، وہ تو اور ہنسے گا اور خوش ہوگا، چاہے سامنے وہ وقتی طور پر افسوس کا اظہار کر دے، اگر پیچھے تو وہ ہنسے گا کہ اچھا ہو اور اس کو تکلیف ہو، اور جو خیر خواہ ہے وہ تسلی تو دے دے گا، اور تسلی لینی بھی چاہیے، لیکن پھر وہ بھی کچھ نہیں چاہیے سوائے دعا کے۔ لیکن خیر اپنے کسی مخلص کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بتا دینا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عادت نہ بنائیں کہ بس جہاں بیٹھا وہیں اپنے غم کو بیان کر رہا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے اسی کے سامنے اپنے دکھڑا سنا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس جہاں جائیں گے اپنی پریشانی سناتے جائیں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا کبھی کبھی صلاۃ الشکر بھی پڑھ لینی چاہیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے نعمتوں کے اندر غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے کی عادت تو ڈالیں کم سے کم۔ بہرحال حاصل یہ کہ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ صلاۃ الشکر روزانہ تو میں نہیں کہتا پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے جمعے تو پڑھنی چاہیے، اور اس کی بڑی تاکید اور بڑی ترغیب ہے، اور ترغیب اور تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس میں 10 قسم کے گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن چاہے رات میں پڑھ لو، اور چاہے اشراق کے پڑھ لیں، یا چاش کے پڑھ لیں، یا زوال کے بعد پڑھ لیں، یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اثر سے پہلے پڑھ لیں، بس یہ وقت ہے، اثر کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو جہاں اور معمولات ہیں، نوافل کے معمولات بھی ہمارے ہونے چاہیے۔ یہ نوافل یہ چھوڑنے کے واسطے نہیں ہے، کرنے کے واسطے، چاہے ذکر ہو، چاہے تلاوت ہو، اور چاہے فکر ہو، چاہے نوافل ہو، یہ ان سب سے بندہ اللہ تعالی قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذمہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کے باوجود جب وہ یہ اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. اور اصلاح و تربیت کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہو جائے. اور اسی طرح اصلاح و تربیت اگر ہم چاہتے ہیں اپنی، تو اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں جن کا تعلق اصلاح سے ہے، تربیت سے ہے، اس کا مطالعہ کریں. اس لیے بہت زیادہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ حضرت کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل بارہا کے تجربے سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے، اخلاق کی درستی کے لیے بھی، اعمال کے سنورنے کے لیے بھی، سمجھ کے صحیح ہونے کے لیے بھی، علم میں اضافے کے لیے بھی. ان حضرت کے ملفوظات و مواعظ سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ایسی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ آج تک نہ کبھی کہیں پڑھی نہ سنی نہ دیکھی، اور ان کے پڑھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے. ہمارے اندر ایک مرض یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں، اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے، اپنی اخلاقی کمزوریاں محسوس ہی نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی خامیاں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ نہیں محسوس ہوتا میرے اندر ہے کیا غلطی. سب سے پہلے تک خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے اور عیبوں سے بھرا ہوا ہے اور عیب نظر نہیں آتے. اگر ذرا سے بھی انسان پر اس کی حیثیت ظاہر ہو جائے تو معلوم ہو کہ میں تو چاروں طرف سے عیوب کے اندر بھرا ہوا ہوں، عیبوں کے اندر، غفلتوں کے اندر، کاہلی کے اندر، سستی کے اندر، لاپرواہی کے اندر اور بد اخلاقی کے اندر میں تو گھرا ہوا ہوں. دوسروں کی اس کو اچھائیاں نظر آئیں گی، اپنے عیب ہی نظر آئیں گے. اگر ذرا بھی حقیقت اپنی کھل جائے، اللہ کرے جلدی کھل جائے، تو ایک ہمارے اندر یہ بھی مرض ہے، یہ بھی عیب ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ہم کن عیبوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے چنا ہے، اور حضرت کے ملفوظات بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور حضرت کے مواعظ بھی اس انداز کے ہوتے ہیں کہ اس میں کھول کھول کر ایک ایک عیب کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے، اس میں غور کرنے سے انسان کو اپنے عیب معلوم ہوتے ہیں. جب عیب معلوم ہوں گے تبھی تو اصلاح ہوگی، اصلاح کی فکر ہوگی. جب عیب ہی نہیں معلوم ہوں گے تو کہاں سے آدمی کی اصلاح ہوگی، پھر اصلاح کی فکر کہاں سے ہوگی. حاضر اثر کے اندر حضرت کا ایک ملفوظ پڑھ کر سنایا گیا کہ مجلس میں ایک صاحب کسی کے سامنے پش کر کے بیٹھ گئے، اس طرح حضرت نے اس کو خبردار کیا اور تنبیہ فرمائی. اس لیے یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ جو بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ اس کتاب کا ذاتی طور پر بھی مطالعہ کرے. اس کا نام ہے آداب المعاشرت جدید. اصل کتاب حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے آداب المعاشرت. حضرت کے مصنفین نے حضرت کے ملفوظات اور مواعظ میں سے بھی کچھ باتیں اس کے اندر بڑھائی ہیں، اس لیے اس کا نام ہے جدید، آداب المعاشرت جدید. قدیم ہو جدید دونوں ہی بہت زیادہ مفید ہیں. اس سے ہی پتہ چلے گا ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا ہمارے باطن کے اندر بیماریاں ہیں، پتہ چلے گا. ملفوظات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، مواعظ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. بس اللہ کرے کہ وہ زور کارآمد ہو جائے. طلبہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ الحمدللہ ہماری لائبریری میں بہت بڑا ذخیرہ حضرت کے ملفوظات و مواعظ کا، بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، روزانہ صبح بھی اور رات کو بھی لائبریری کھلتی ہے، اس وجہ سے طلبہ جو ہے بڑے آرام سے جا کر کے وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں، اور مواد سے اور ملفوظات سے اور آداب المعاشرت وغیرہ اسی طرح کی دیگر کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، انہیں اس طرح کرنا چاہیے. اور جو باہر سے آنے والے ہیں، شہر سے آنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ یہ عام ملتے ہیں، حضرت کے ملفوظات و مواعظ عام ملتے ہیں. اللہ حضرت کے جتنے مواعظ ہیں تقریباً 350 سب چھپ گئے، تقریباً 32 جلدوں میں ہیں، وہ خطبات حکیم الامت کے نام سے ہیں، اور مواعظ کی تقریباً 10 یا 12 جلدیں چھپ گئی ہیں. اس میں وہی ملفوظات ہیں جیسے کہ ابھی عصر کے بعد پڑھا گیا تھا، اس طرح کے ملفوظات ہیں اس کے اندر. حضرت کی جو مجلس خاص ہوتی تھی اس کے اندر حضرت جو باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ لکھی جاتی تھی، اس میں تنبیہات بھی ہیں، اس میں اصلاح کی باتیں بھی ہیں، اس میں عیوب کی تشریحات بھی ہیں، اور ہر قسم کی باتیں ہیں اس کے اندر. پڑھنے مزہ ہی بہت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسا مزاج شگفتہ عطا فرمایا کہ حضرت کے بیان میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، لطیفے بھی ہوتے ہیں، حکایتیں بھی ہوتی ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، ہنسی کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہر ہنس کے آدمی تھک جائے، رونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بس اتنا ہے کہ شروع شروع میں حضرت کے اگر کوئی ملفوظات یا مواعظ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو، کیونکہ حضرت کی زبان علمی ہے، اس لیے کہیں کہیں علمی رنگ غالب ہوتا ہے. جو علماء طلبا کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ، عام لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے، تو وہ تھوڑے دن کی بات ہے. جب تک آپ کو اس سے مناسبت نہیں ہوگی تو مشکل معلوم ہوگا. جب آپ حضرت کے مزاج مزاج سے واقف ہو جائیں گے اور حضرت کے کلام سے مانوس ہو جائیں گے تو کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا. جیسے کہ یہ سب ملفوظات وغیرہ ہوئے جو ہم جیسے آدمیوں کے سامنے حضرت نے بیان فرمایا ہے، یہ نہیں تھا کہ حضرت کے زمانے میں حضرت جو بیان فرماتے وہاں سب علماء ہی ہوتے تھے، بس عوام ہوتے ہی نہیں تھے. وہاں پر بھی ایسے ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، طلبا بھی ہوتے تھے، اور عوام الناس بھی ہوتے تھے. انہیں کے سامنے حضرت کے یہ کئی کے گھنٹے کے بعد ہوتے تھے، اور انہیں کے سامنے ملفوظات ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی سب سمجھتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی سمجھ سکتے ہیں. بس آسانی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تفسیر المواعظ شروع کریں، کیونکہ تفسیر المواعظ جو ہیں وہ ہیں جو حضرت کی زندگی ہی میں حضرت کے مواعظ میں سے المشکل علمی الفاظ نکال کر آسان الفاظ اس میں ڈال کر کے وہ لوگوں کے لیے جمع کیے گئے، وہ بھی 52 واد ہیں تقریباً، اور 40 واد کوئی آدمی حضرت کے پڑھ لے تو بس کر حضرت کے دیگر مواعظ پڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت اور ان کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی. تو جو حضرات دارالعلوم سے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ان کتابوں کو خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، یکمش خریدنا کوئی ضروری نہیں، تھوڑا تھوڑا خریدتے رہیں اور پڑھتے رہیں، لیکن اس کا معمول بنائیں بھائی. جب معمول بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے کیا کیا عیب ہیں. اور پھر ان کے یہ بھی ہے کہ حضرت کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کے کوئی اہم عیب بیان فرماتے ہیں اس کا علاج ہی بدلاتے ہیں، تو وہ علاج بھی ساتھ ساتھ ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس پر عمل کریں. اور اتنا ہے کہ جسے کسی شیخ سے تعلق ہو تو وہ اپنا عیب اور وہ علاج دونوں اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنے خط میں لکھ کر کے، زبانی موقع ہو زبانی بتا دے، لکھ کر موقع ہو لکھ کر بتا دے کہ میں نے اپنے اندر یہ خرابی محسوس کی ہے، اور حضرت کا بعد میں مجھے پڑھنے سے معلوم ہوئی ہے، اور حضرت کے بعد میں اس کا یہ علاج بھی لکھا گیا ہے، اب جیسے ارشاد فرمائے میں چاہوں تو اس پہ عمل کر لوں، یا جیسے آپ فرمائیں. وہ اگر مرائے سمجھیں گے تو اسی کی جان دے دیں گے، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کے حالات خاص کی وجہ سے اس کو کوئی دوسرا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اپنے شیخ سے رابطہ بھی رکھیں اور بتاتے بھی رہیں، اس طرح سے انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے اصلاح ہوگی. اکثر جو اصلاح کے طالب ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم خط میں کیا لکھیں، ہم خط میں کیا لکھیں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں، کیا پوچھیں. وہ بےچارے یوں کہہ کے بس خاموش رہتے ہیں، کہ اس لیے وہ برسا برس خط نہیں لکھتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے تک تو ایپوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور پھر ایپ نظر نہیں آ رہے, اس لیے ایپ نظر نہیں آ رہے کہ اندھیرے میں ہم, کمرے کے اندر لائٹ نہ ہو, دروازے کھڑکی سب بند ہو, کھڑکی دروازوں اور پردے لٹکے ہوئے ہوں تو اندر کیا نظر آئے گا, ظلمت ہی ظلمت ہوگی, اس میں کیا پتہ چلے گا کہ سانپ کہاں ہے, بچھو کہاں ہے, اور چوہا کہاں ہے, بلی کہاں ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے یہاں پر بھی سمجھ لو کہ اندر اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا اب کیا لکھے ہیں. صحیح ہے, ظاہر کا بلب روشن کر کے دیکھو, چاہے زیرو کا بلب بھی جلا لو, پھر جو ہو کمرے کے اندر ایک دم دروازہ توڑ کر باہر نہ بھاگ جاؤ, اس کمرے کے اندر تو سارے زہریلی چیزیں موجود ہیں, میں اندر کیسے آ گیا بھائی, چھو نکل گئی, ایک دم نظر آ رہے ہیں یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے, یہ بچھو بیٹھا ہوا ہے, یہ گڑ گڑ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ سارے مجھے ڈسنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دم باہر نکلے گا. تو ذرا سی روشنی آئی تو پتہ چلا نا کہ یہ بھی, یہ بھی, یہ بھی, یہ بھی, یہ سب خطرناک چیزیں, ویسے یہاں پر بھی روشنی کی ضرورت ہے. روشنی آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ایپ بھی, یہ ایپ بھی. ظفر کا شعر جو ہے وہ مشہور ہے کہ جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے, دیکھتے اوروں کے ایپ ہو نا, دوسروں کے نظر آ رہے ہیں اپنے نظر نہیں آ رہے, پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں کوئی برا نہ ہو, اپنے عیوب پر نظر پڑی تو پتہ چلا ساری دنیا میں سب سے برا میں ہی ہوں, سارے مجھ سے اچھے ہیں. یہ جب ہوگا جب روشنی آئے گی, جب روشنی آئے گی دل کے اندر تو پتہ چلے گا, یہ روشنی آئے گی حضرت کی ملفوظات پڑھنے سے, مباحث پڑھنے سے, آداب المعاشرت کے پڑھنے سے, اور اپنے شیخ کی صحبت میں اور ان کے ساتھ رہنے سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. یہ سب باتیں بھی اپنے اخلاق, اعمال, عادات و اسوار کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال, ہمارے اساتذہ, قابل مشائخ, احباب, جملہ متعلقین, متوسلین, تمام حاضرین اور حاضرات اور تمام متعلقین کی یا اللہ مغفرت فرما, یا اللہ بخشش فرما, اپنی رضا عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما, یا اللہ اپنی رضا اور نظر فیتور عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما, خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ کفار و مشرکین کے حملوں سے پاکستان کی پوری پوری حفاظت فرما, یا اللہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اور ہنود کے حملوں سے پاکستان کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ان کو پسپا فرما دے, یا اللہ ان کے حوصلے پس فرما, ان پر اپنا خیر و عذاب نازل فرما. یا اللہ, یا اللہ, ہم ان پر آپ کو مقرر کرتے ہیں, ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللهم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ہر طرح سے عافیت عطا فرما, سلامتی عطا فرما. یا اللہ ان تمام کفار و مشرکین کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما, یا اللہ جلدی نجات عطا فرما. یا اللہ اس ملک سے مہنگائی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, یا اللہ بے دینی کو دور فرما, دین کا بول بالا فرما, حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ قائم فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما.
صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمه.